الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کی تعلیم ہوتی ہے چونکہ یہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اس وجہ سے صبح جو تعلیم تھی اس کو مختلف طریقے سے کیا گیا تاکہ اس کی ترتیب میں کوئی فرق نہ پڑے. صبح بھی اتفاقاً مضمون اس کے ساتھ مل گیا تھا بالاخیر, اور وہ یہ تھا کہ اصلاح کے تین طریقے ہیں جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. ایک طریقہ اخیار کا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قوت ارادی کو استعمال کر کے علم کو حاصل کر لے اور اپنے قوت ارادی سے اس پر عمل کر لے, چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, اور انسان اس کا انسان مکلف ہے. اور گویا کہ نفس کے ساتھ اس کو عمر بھر کی لڑائی ہوگی, چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے, لیکن بہرحال اس کو شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خراب گاڑی کو ایک ماہر ڈرائیور چلاتا ہے تو اس میں اس کو مشقت تو بہت ہوتی ہے, کیونکہ خراب گاڑی کو صحیح طریقے سے چلانا یہ آسان کام نہیں ہوتا, لیکن بہرحال چلانے والے چلا لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس کا عمر بھر جاری رہتا ہے. لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کیا جائے. جب گاڑی ٹھیک کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو چلانا آسان ہو جاتا ہے, عمر بھر کے لیے اس کو آسانی ہو جائے گی. محنت پھر بھی کرنی پڑے گی لیکن بہرحال اتنی نہیں جتنی کی پہلے صورت میں محنت تھی. اور یہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, اس کے سلسلے میں داخل ہو جائے اور اپنی پوری تربیت کر لے کروا لے. تربیت سے مراد یہ ہے کہ اپنا دل, اپنا نفس اور اپنا عقل اس کو اعتدال پر لائے. یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے, قلب قلب سلیم بن جائے, اور عقل عقل فہیم بن جائے, یعنی شریعت کو سمجھ لے. تو یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں تو انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اس وقت جب تربیت ہونے کے بعد انسان عمل کرتا ہے تو عمل اس کے لیے کافی آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس میں نفس کا جو مخالفت والی گڑبڑ ہے وہ نہیں ہوتی, اور صرف جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنی جبلت کے خلاف اس کو کام کرنا پڑتا ہے, نفس مطمئنہ کے ساتھ, عقل سلیم کے ساتھ اور عقل فہیم کے ساتھ وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے جس کو طریق صحابہ کہتے ہیں. تو یہ عمر بھر کے لیے اس کی وظیفہ ہوتا ہے. اس میں اس طریقے میں جو فوری فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے, الماری کے اوپر لائٹ بتا رہے, تو اس کا جو فوری فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دو نعمتیں مل جاتی ہے, ایک اپنے شیخ جو تجربہ کار ہوتا ہے اس کا تجربہ, اور ایک اس کے سلسلے کی برکت. تو ایک اس کے سلسلے کی برکت, تو یہ جو سلسلے کی برکت ہے بس ٹھیک ہے, تو میرے لیے کافی بس, باقی لوگ کے لیے رکھ لیں میرے لیے کافی. تو ایک اس کو سلسلے کی برکت حاصل ہو جاتی ہے. سلسلے کی برکت سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے انسان حج پہ جاتا ہے تو اپنے متعلقین کے لیے دعا کرتا ہے, تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے لیے اپنے متعلقین کے لیے دعا کرتا ہے, مشائخ اپنے مریدوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, وہ جتنے بھی خیر کے مواقع ہوتے ہیں اس میں اپنے مریدوں کو یاد رکھتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے مریدوں کو بلکہ بعد میں آنے والے مریدوں کو بھی یاد کرتا ہے, بعد میں آنے والے مریدوں کو بھی یاد کرتا ہے, یعنی یہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے. جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ وہ جو دعائیں ہوتی ہے وہ آنے والے مریدوں کو پہنچتی رہتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں وابو مصالح, تو اولاد کے لیے دعائیں جو نیکی ہوتی ہے تو ان کو ان کا فائدہ مل جاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سلسلے کی اکابر کی دعائیں سلسلے والوں کو مل جاتی ہے. جماعت ایک وہ ہوتی ہے موجودہ لوگوں کی جماعت اور ایک فکر کی جماعت. تو سلسلہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک فکر ہے. اس کی جو جماعت ہوتی ہے وہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہم مثلا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے اور صحابہ تابعین سے ہوتے ہوئے اس وقت تک پہنچا ہے. تو اس میں سارے اکابر جو ہے یہ سلسلے میں شامل ہیں. لہذا انہوں نے جس جس وقت دعائیں کی ہے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمائے وہ سب کے برکات بعد میں آنے والوں کو ملتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلے کی برکت ہے. اور جو تجربہ ہوتا ہے لکل فن رجال, تو یہ ایک فن ہے. لہذا جس مطلب جو ہے نا جو ماہر اپنے کام میں شیخ کے ساتھ کوئی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی مہارت اور تجربے کا ثمرہ فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا طریقہ یہ پہلے طریقے سے بہتر ہے. تیسرا طریقہ اس کو کہتے ہیں یہ جس کو شتاریہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ مجھے کچھ سمجھائیں بتائیں, بلکہ خود کوشش کرتے کہ ہمیں کچھ شیخ کی طرف سے فیض ہو اور ان سے حاصل کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کچھ بات پتا ہے تو میں اس پر عمل کر لوں. اس کے لیے جو ول پاور ہوتا ہے کہ میں شیخ کی بات مانوں گا اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ خود بخود ہی اپنے شیخ کی بات مانتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے اصلاح بہت تیز ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے. تو یہ جو فنا فی شیخ کا جو رتبہ ہوتا ہے یہ اصل میں ایسے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں صبح بھی بتایا گیا تھا دوپہر کی مجلس میں, اور پھر بعد میں پہلے بھی مطلب اس کی پچھلی دفعہ بھی بتایا گیا تھا, اور اب بھی ماشاءاللہ چونکہ سب موجود ہیں تو اب بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے. کیونکہ فنا فی شیخ کا جو رتبہ ہے اس کے ذریعے سے جذب قصبی والی جو بات ہوتی ہے اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ یہ چیز مطلب انسان کو نفس کی اصلاح کے لیے مکمل آمادہ کر لیتا ہے, اور نفس کی اصلاح میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں چونکہ سن تو چکے ہیں صرف میں اس کی تشریح کر لیتا ہوں. فنا فی شیخ, فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو. یعنی جو شیخ مطلب جو فنا فی شیخ کا مرتبہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو شیخ کے دل کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو نہ یوں دنیا میں تو پھر در بدر ہو. یعنی پھر اس کا جو دل ہے وہ تیرا رہنما بن جاتا ہے اور تو دنیا میں در بدر نہیں پھرتا, بلکہ تجھے ایک جگہ سے ساری ہدایت مل رہی ہوتی ہے. تو جانے اس کو وہ بھی تجھ کو جانے, میسر تجھ کو پھر اس کی نظر ہو. یعنی تو اس کو جان لیتا ہے, یعنی وہ ظاہر مطلب اس سے جو آپ کا رابطہ رہتا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کی مزاج کو جان لیتے ہو, اور وہ بھی تجھے جان لیتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں. لہذا تو اس سے استفادہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ تجھے فائدہ آسانی سے پہنچا سکتا ہے. جیسے کوئی فیملی ڈاکٹر ہو تو فیملی ڈاکٹر کو مریض کے بارے میں معلومات ہوتی رہتی ہیں, تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو اتنا جان لیتا ہے کہ اس کو کچھ مریض سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو آج کیا مسئلہ ہے, اس کے مطابق اس کا علاج بھی کر لیتا ہے. دعا میں اس کی شامل تو رہے پھر تجھے رستے کرنا پھر خوف و ڈر ہو. تو اس کے دعا میں شامل رہتا ہے اور پھر جو پریشانیاں انجانی ملتی ہیں اس کی برکت سے وہ دور ہوتی رہتی ہیں. پھر اس کا قلب تیرا مقتدا ہو, وسیلہ تیرا پھر اس کا ہدر ہو. یعنی اس کا جو دل ہے وہ تیرا مقتدا بن جائے, اس کی خواہش کے مطابق تو زندگی گزارتا ہے اور تو بھی ہر چیز اسی کے در سے حاصل کرتے رہتا ہے. اللہ پاک اس کو تیرے لیے ذریعہ بنا لیتے ہیں, دروازہ بنا لیتے ہیں. خدا ہی دیتا ہے سب کو یقیناً ملانے کے لیے کوئی مگر ہو. دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن اس اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے تو کوئی ہونا، اس کے ذریعے تو اس تعلق کو حاصل کر لے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ تیرے سامنے اگر نور کا سفر ہو. یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے قلوب نے خس کیا، صحابہ قلوب سے تب تابعین کے قلوب نے خس کیا، پھر ان سے پھر بات کے، پھر ان سے پھر بات کے، پھر ان سے پھر بات کے، ہوتے ہوتے یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی. تو صحبت کا جو اثر ہے وہ دل کے ذریعے سے ہوتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک پہنچ گیا. یہ وہ چیز ہے جو کتاب کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ کیفیت کتاب کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی، نہ کتاب کے ذریعے سے بیان ہو سکتی ہے. یہ اس کا ذریعہ جو ہے یہ صرف قلب ہی ہوتا ہے. تو جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے چلتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ نبی کے لفظ ہم تک جیسے پہنچے تو اس میں زور سارا راوی پر ہو. یعنی جو نبی کے الفاظ ہیں احادیث شریفہ جس طرح ہم تک پہنچتے راوی کے ذریعے سے، راویوں کے ذریعے سے پہنچتے، تو اس طریقے سے یہ جو نبی کا جو فیض ہے وہ ہمیں قلوب کے ذریعے سے ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا اس کے ذریعے میں ملتا ہے. نبی کا نور قلبی دل سے دل کو ملا صحبت پہ ہی یہ منحصر ہو. یہ نبی کا نور جو ہوتا ہے وہ بھی نور قلب جو ہوتا ہے وہ بھی دل سے دل کو یعنی ملتا ہے، اور صحبت ہی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. شبیر اس نور کے پانے کے واسطے فنا فشیخ رہو کہ خوب تر ہو. یعنی اس نور کو پانے کے لیے فنا فشیخ کا رتو حاصل کر لو تاکہ تجھے زیادہ ترقی حاصل ہو. اب فنا فر رسول کا مقام، شیخ کے ذریعے سے، شیخ فنا فشیخ کے مقام کے ذریعے سے انسان کو جو شیخ سے محبت ہوتی ہے، اور جب شیخ کو دیکھتا ہے کہ وہ رسول، کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا رہتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس پر آ جاتا ہے. تو یہ فنا فر رسول میں ہے. جو شیخ اتباع میں سنت کی مشغول ہو اس کو ہی دیکھ دیکھتے فنا فر رسول ہو. جب اپنے شیخ کو دیکھتے کہ سنت میں مشغول ہے تو اس کو دیکھتے دیکھتے یہ بھی سنت پر عمل کرنا شروع کر لیتا ہے. یہ رتبہ بلند میرا جس کو مل گیا سالک کا عمل پر خدا کو قبول ہو. یعنی بلند مرتبہ سنت پر عمل کرنا ہے، یہ جس کو بھی مل گیا تو سبحان اللہ بڑا خوش قسمت ہے. اس کے بعد سالک کا عمل سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے. محبوبیت خدا کی جب سنت میں ہے پنا، رحمت کا دل پہ اس سے نہ پھر کیوں نزول ہو. چونکہ اللہ جل شانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت محبوب ہے، لہذا جس طرح سنت پر رحمت کی نظر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس طریقے سے سنت والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی رہتی ہے. خوشنودی خدا کے رستہ جسے ملے اس کی نظر میں بدعت رستے قدول ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا رستہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا، تو یہ رستہ جس کو مل گیا تو بدعت کے اوپر پھر کیوں جائے گا؟ کیونکہ بدعت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے خلاف چیز ہے نا. ہاں جی، جہاں بدعت ہے وہاں سنت نہیں ہے، اور جہاں سنت ہے وہاں بدعت نہیں. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو سنت طریقے پہ چل پڑا تو اس بدعت تو پھر اس وہ نہیں کر سکے گا. سنت کی سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود، ایک جذب میں با خدا بنے شرک کا ظہور ہو. یعنی جو سنت ہے اس میں جذب تو خود بخود موجود ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہے محبت کی. لہٰذا جتنا جتنا کوئی سنت پہ عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. لہٰذا ایسے شخص سے شرک کا دروازہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ شرک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ پاک کا پسندیدہ ہوتا ہے. سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل تو اولیاء کے گروہ میں تیرا شمول ہو. اگر تو اپنے شیخ سے سنت کا اتباع حاصل کر لے تو یقیناً اللہ کا ولی بن جاؤ گے. یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر سالک کتوے ایک آن میں رستے قطول ہو. یعنی گویا کہ یہ جو سنت پر عمل ہے یہ جذب کو دعوت ہے، یعنی خود بخود جذب کو حاصل کر لیتا ہے. لہذا جو مشکل ہے سلوک کے طے کرنے میں وہ سارے مشکلات اٹھ جاتے اور آسانی کے ساتھ سلوک طے ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اب اس کے بعد تیسرا جو اس کا ہے اسٹیج فنا فی اللہ کا، یعنی انسان فنا فی شیخ فنا فی رسول سے ہوتے ہوئے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ راستہ جس کو دوامی اگر سنت کا ملے بلاخر اس کو پھر مقام ابدیت کا ملے. دیکھو نا، سنت طریقہ ہے مطلب اپنانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ملا ہے. اگر کوئی اس پر دوام حاصل کر لے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کر لے تو یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہی چاہتا ہے ہم سے. تو اس وجہ سے جو بھی دوامی طور پر سنت اختیار کر لے یہ اللہ پاک کا بندہ بن جاتا ہے. یہی فنائیت فی اللہ کا مقام ہی ہے جو کہ سنت کے طریقے پہ سہولت سے ملے. یعنی یہی فنا فی اللہ کا مقام جو ہے, یعنی گویا کہ فنائیت فی اللہ, یہ مقام یہ سنت کے طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. اصل میں اس پر بڑی ڈسکشنز ہیں کہ کون سا مقام سب سے اونچا ہے, ابدیت اونچا ہے, فنائیت اونچا ہے, بقائیت اونچا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں محبوبیت اونچا ہے. ہاں, یہ سارے مقامات کے بارے میں کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واز میں ارشاد فرمایا کہ سارے مقامات اصل میں ایک ہی مقامات ہیں, یعنی ایک ہی مقام ہے لیکن اس کی تشریحات مختلف ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی ہے, وہ فنا فی اللہ بھی ہے, وہ بقا باللہ بھی ہے. ہاں جی, تو لہذا یہ سارے ایک ہی ہے. خدا نے ایک ہی راستہ رکھا تو باقی ہے اسی کو پا کے پھر راستہ جنت کا ملے. یہی فنائیت فی اللہ ہے, بقا باللہ ہے, اسی سے مجد جاں فضا محبت کا ملے. جو بندگی میں ہے آگے وہی محبوب زیادہ, جو عبد ہے جو بندگی میں آگے تو وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بڑا ہو جائے گا. اس کو پھر آگے ہی مقام پھر قربت کا ملے. یہی وصول ہے, یہ وصل ہے, اور یہ فلاح شبیر اس کو ہی تو نام پھر نسبت کا ملے. تو گویا کہ انسان کی اصلاح مکمل ہو جاتی, کامل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ, یہ طریقہ جن کو ہوتا ہے سبحان اللہ, یہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. اب دو طرح کا فنا فی شیخ ہونا, دو طرح کا, جس طرح فنا فی اللہ کے دو ذریعے ہیں, یعنی فنا فی صفات اللہ اور فنا فی ذات اللہ. یہ بہت عجیب بحث ہے. اللہ میں فنا ہو جانا یعنی اللہ کے لیے اپنے ارادے کو فنا کرنا, یہ فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ دو وجوہات سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کسی صفت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے بھائی اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کے تو کئی صفات ہیں. اب اگر کسی خاص صفت کی وجہ سے انسان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ پاک کے سامنے اپنے ارادے کو فنا کرتا ہے, تو اگر اس صفت کا ظہور اس پر نہ ہو کسی وقت حکمتن, تو یہ واپس ہو جائے گا. مثلا اللہ پاک کریم ہے, یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کا, اور آدمی کہتے ہیں اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ کریم, اس کو دیکھ کر اللہ پاک کا عاشق بن جائے, یعنی اس صفت کا عاشق بن جائے. اب اگر کسی وقت اللہ پاک نے امتحان کھینچ لیا تو شیطان اس کے دل میں ڈالے تھے, تو کہتے ہیں اللہ کریم ہے, دیکھو کیا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اب وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ واپس ہو جائے گا. مجھ سے خاتون نے سوال کیا تھا, یہ ابھی گزشتہ, اس میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور یہ جو ماؤں کی محبت ہے یہ بھی اللہ کی اس محبت کی وجہ سے ہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے, اور بچہ اگر ضد کر کے کوئی چیز مانگتے تو ماں اس کو دے ہی دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے پہلے تو اس کو بہت ڈانٹا. میں نے کہا خدا کی بندی, تو ایک جذباتی محبت جو ماں کی محبت ہے جس کو ممتا کہتے ہیں, اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ ملاتے ہو, یہ عجیب بات ہے. ماں کی محبت میں اور باپ کی محبت میں بھی فرق ہے. ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے, وہ بچے کی عزت کے سامنے بچے کے مفادات کو قربان کر لیتی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کیوں مطلب بچے کو کسی چیز سے نقصان ہو رہا ہے, اب اس کو روک دے کہ نہیں اپنے بچے کو یہ نہیں دینا, لیکن بچہ عزت کر لیتا ہے تو اس کو وہ دے ہی دیتی ہے, کیونکہ اس بچے کے ساتھ اس کو محبت ہے, جذباتی محبت ہے. اس جذباتی محبت کی وجہ سے آگے جو بچے کو نقصان ہوگا تو اس کو احساس نہیں ہے نا, اس کا پتہ نہیں. باپ کو اس کا احساس ہوتا ہے, تو باپ تو بچے کو تپڑ بھی لگا دیتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کو نقصان کرے گا, لہٰذا اس کی بات نہیں مانتا. لیکن آگے مستقبل کے لحاظ سے باپ کا فائدہ, محبت کا اس کو فائدہ ہوتا ہے, ماں کی محبت کا اس کو اتنا, کیونکہ ماں کی محبت تو جذباتی محبت ہے, اور اس کا جو باپ کا محبت ہے وہ اگلی محبت ہے. تو میں نے کہا باپ کی محبت کے مقابلے میں ماں کی محبت کا یہ حال ہے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر تمام چیزیں جانتا ہے, باپ تو ساری چیزیں نہیں جانتا, باپ تو صرف وقت کی چیز جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تو اس کا ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس میں اس کو کیا کام آئے گا اس کا بھی اس کو پتہ ہے. لہذا بعض دفعہ یہاں دنیا کی چیز کو اس سے روک کر وہاں کی چیز اس کو دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تکالیف ہے جو انسان کو ملتی ہے دنیا میں، تو آگے جا کر آخرت میں جب ان کو تکالیف کا اجر ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ جن کو تکالیف نہیں ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں اس کا اجر مل جاتا. ہاں جی. اچھا، دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا تین طریقوں سے قبول ہوتا ہے، یا تو وہ جو انسان چاہتا ہے اور اس میں ہی اس کی حکمت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حکمت نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے بدلے میں کوئی تکلیف جو آنے والی ہو تو سیٹا دیتے. ہاں جی. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذخیرہ کر لیتے. اب جس وقت ادھر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے کہ یہ دیو یہ لو، تو کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں ہے، یہ یہ کس بات کے بدلے میں؟ تو اللہ پاک فرمائے کہ تو نے جو دعائیں کی تھی، جو دعائیں تمہارے تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، آج اس کا اجر میں تجھے دے رہا ہوں. ہاں جی. تو وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ادھر قبول نہ ہوتی. اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا ادھر قبول نہیں ہوتی. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ پاک کی وہ مہربانی جس کا پتہ اس کو قیامت میں چلے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان میں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بے لوس ہے اور ماں باپ کی محبت بے لوس نہیں ہے، اس میں کچھ غرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کچھ غرض ہے، جبکہ اللہ پاک کی محبت بے لوس ہے، اس کو کیا غرض ہے؟ آپ کے کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک ہی سب کچھ آپ کو دیتا ہے. تو جب اس قسم کی بات ہے تو اس وجہ سے، تو یہ والی بات میں عرض کروں کہ صفات اللہ وفی ذات اللہ. اب جس وقت اللہ پاک کو اس کو دینے کا کہ وہ یہاں کی بجائے وہاں اس کو زیادہ دے، کوئی چیز کھینچ لے اور یہ صفت کریم میں فنا ہو تو یہ واپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر کام سے تو رہ جائے گا. تو فی صفات اللہ جو فنائیت ہے کامل نہیں ہے، یہ ابھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا، ابھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا. جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا اور وہ چیز اس کو اس طرح نظر نہیں آئے گی اور پھر بھی یہ کام رہے تو پھر وہ دوسری بات ہے، پھر وہ صفات فی، وہ فنا فی ذات اللہ ہو جائے گا. تو یہ فنا فی صفات اللہ اور فنا فی ذات اللہ، صفات میں فانی ہونا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جن صفات میں فنا نہیں وہی معنی بن جائے گی، جس میں انسان کا اپنا وجود بھی ہے، اس لیے فنا فی اللہ مکمل نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو ذات میں فانی ہے وہ اصل فنا فی اللہ ہے. مثلا کوئی اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے کریمی کی وجہ سے، اللہ پاک کے کسی اور صفت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگا اور اتنا محبت کرنے لگا کہ اللہ پاک کی ذات میں فانی ہو گیا. اب اس کا اللہ کی صفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر تو ہر حالت میں محبت ہوگی. ہاں جی، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی. اب اس یہ جو محبت ہے یہ اصل محبت ہے، یہ پھر واپس نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات تو ہمیشہ قائم ہے، تو لہذا اس کی یہ محبت زائل نہیں ہوگی، اس میں خود کو واقعی فنا کر لے. اس لیے اس میں عود کا خطرہ نہیں ہوتا، یعنی واپسی کا نہیں ہوتا. فنا فی شیخ میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح صفات میں فنا ہونے والے اور شیون فنا میں فنا ہونے جو صفات والے ہوتے ہیں، وہ شیخ کی کسی ایک صفت میں فنا ہوتے ہیں. مثلا شیخ اس کو قریب رکھتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے، تو یہ شیخ میں یہ بڑا شیخ اچھا ہے. جب اس کی تربیت شروع کر لیتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹنا شروع کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی طرف سے اٹھانا، کبھی کبھی نظر اس سے اٹھا دیتے ہیں قصدن، ہوتا ہے نا، مطلب تربیت کے اپنے طریقے ہوتے ہیں نا. ہاں جی. تو کسی کو قریب کرنے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، کسی کو دور کرنے سے اصلاح ہوتی ہے. ہاں جی. وہ مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں کے لیے. اب جو فنا فی شیخ، فنا فی صفات شیخ ہوتا ہے، یہ واپس ہو جائے گا اور کہے گا بس یہ وہ ٹھیک ہے نا، بدل گیا. ہاں جی. لیکن فنا فی ذات شیخ جو ہو جائے گا تو پھر اس کبھی واپس نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ ہر صورت میں اس کے لیے مطلوب ہوگا، ہر صورت میں محبوب ہوگا، لہذا پھر کبھی اس کو پریشان نہیں ہوگی اور وہ واپس نہیں ہوگا. جس طرح صفات میں فنا ہونے والے شیون میں فنا، جو صفات والے ہوتے شیخ کی کسی ایک صفت میں فنا ہوتے اس سے متاثر ہو جاتے، اور جو ذات والے ہوتے وہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتے، پھر ان کا شیخ کی صفات کی طرف دھیان نہیں رہتا. جس طرح آپ سے ہم کی صفات کی طرف دھیان نہیں رہتا، آپ سے ہم کی ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے، یہ تو یہ وہ محبت ہے جو اصلی محبت ہے، عقلی یا غرضی محبت نہیں ہے، عقلی یا غرضی محبت نہیں ہے، اور اس کا عقل و دلیل سے کوئی واسطہ نہیں. اور جن کو یہ حاصل ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی بھی خالص محبت حاصل ہو جاتی ہے. جن کی محبت شیخ کی کسی خاص صفت کے ساتھ ہوتی ہے وہ کچی ہوتی ہے، اور جس کو شیخ کی ذات کے ساتھ محبت ہوئی وہ اصلی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ اصل میں بنیاد ہے. اس کی وجہ سے کہ اگر کوئی شیخ کے ساتھ اصلی محبت نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے مطلب اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس کی تربیت تو پھر نہیں ہوگی. وہ تو پھر شیخ سے وہ چاہے گا، اپنی مرضی کی چیز چاہے گا کہ مجھے مطلب یہ اگر کر دے تو پھر ٹھیک. ہاں جی، تو اب ظاہر ہے اپنی مرضی کا علاج کسی ڈاکٹر سے کروائی جا سکتی؟ ظاہر وہ علاج ناممکن ہو جائے گا. تو ڈاکٹر کی مرضی کا علاج ہوتا ہے. یہ مرضی تو آپ کی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائے یا نہ جائے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک دفعہ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے اور وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہو، یعنی مطلب پیسوں کے اوپر نظر نہ ہو، علاج کے اوپر نظر ہو، صحیح ڈاکٹر ہو، تو آپ کی مرضی پہ نہیں کرے گا. پھر وہ اپنے نالج کو دیکھا کہ اس میرے نالج کے مطابق اس کا فائدہ کس چیز میں ہے. ہاں جی، پھر وہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جو صحیح شیخ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جو شیخ کے نشانیاں بتائی، آٹھ نشانیاں بتائی نا، ان آٹھ نشانیوں میں جو ساتویں نشانی وہ کیا ہے کہ شیخ بے مروت ہو، مروت نہ کرے، اصلاح کرے، مروت نہ کرے. کیونکہ مروت میں انسان پوری طرح وہ نہیں کر سکتا، مطلب جانا اصلاح نہیں کر سکتا. مطلب دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، مثلا اس کی انگلی کاٹنے کی ضرورت ہے، تو حالات ایسے کہ انگلی نہیں کاٹے تو اس کا ہاتھ خراب ہو جائے گا، اور ہاتھ خراب ہو جائے گا تو مزید جسم بھی خراب ہو جائے گا. اب اس کے لیے ہاتھ گینگرین وغیرہ جو ہوتے ہیں، اب مطلب اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ اس کا بھائی ہے مثلا، اب اس کا دل پچیچتا ہے کہ وہ میں بھائی کی انگلی کیسے کاٹوں، نہیں کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے اس کے ساتھ اچھائی کیا، برائی کی؟ برائی کی. اسی طریقے سے شیخ کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اخلاص کرتا ہے اور مروت نہیں کرتا، پھر وہ صحیح شیخ ہوتا ہے. وہ کڑے کڑے بتا سکے تیرے اندر یہ حسد ہے، یہ ختم کر لو، اس کا طریقہ یہ ہے. ہاں، تکبر ہے تو تکبر کو نکالے. ہاں جی، اور اس طرح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عیب ہو، اس عیب کو نکالے. یہ شیخ صحیح شیخ ہے. لوگ آج کل مروت والے مشائخ کے پیچھے جاتے ہیں. او جی، وہ تو ایک دفعہ ایک صاحب تھے، سعید تھے، تو اس قسم کی بات چیت ان کے ساتھ ہو گئی، تو مجھے کہتے ابھی تک تو میں جس شیخ کے پاس بھی جاتا ہوں میرا بہت قدر کرتا ہے، اور کہتے آپ تو سید بادشاہ ہے، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ وہ ہے، تو سارے میرے بغ... میں نے کہا ابھی تک آپ نے شیخ نہیں دیکھا، ابھی تک آپ کی کسی شیخ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. جب آپ کی شیخ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرتے. پھر ایک واقعہ ہے نا، آپ جانتے ہیں شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ حضرت شیخ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور شیخ عبد القدس بہت بڑے شیخ تھے، 14 سلسلوں کے شیخ تھے. تو ان کے بہت سارے مریدین تھے اور بڑے باکمال مریدین تھے. اب وہ جو ہے نا مطلب وہ حضرات جو گئے گئے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور انہوں نے ماشاء اللہ وہاں پر کام شروع کر لیا، اور یہ خانقاہ میں اب ظاہر صرف یہ رہ گئے، اس خانقاہ میں یہ رہ گئے. اب ان کی وہ حیثیت نہیں تھی، مطلب ظاہر وہ تربیت اس طرح نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک خاندانی تعلق تو تھا، جیسے ہوتے ہیں نا سجادہ نشین ہوتے ہیں، خاندانی تعلق تو تھا، لیکن وہ چیز تو نہیں تھی، وہ تربیت والی بات. تو ان کو ایک دن احساس ہو گیا کہ وہ اصل دولت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ساتھیوں سے، لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس وقت ہمارے حضرت کے خلفاء میں کس خلیفہ کا بہت زیادہ یعنی مطلب یعنی وہ کام پھیلا ہوا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ ہیں ملکی. ہاں جی، وہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے وہ آج کل بہت آگے، تو ان کے پاس چلے گئے. ان کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارے شیخ کے مطلب جو ہے نا وہ آ رہے، پوتے آ رہے ہیں، صاحبزادے تھے، وہ تو استقبال کے لیے باہر آ گئے اور بہت او بھگت کی، اور دعوت کے سلسلے شروع ہو گئے. صبح بھی دعوت ہے، دوپہر کو بھی دعوت ہے، شام کو بھی دعوت ہے. ہاں جی، مختلف مطلب ان کو جو ہے نا وہ سیر کرائے جا رہے ہیں، یوں صاحبزادے تھے. اب یہ تو آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ میری اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے تیسرے دن کہا کہ حضرت میں ان چیزوں کے لیے تو نہیں آیا، ये जो आप कर रहे हैं, मैं तो इन चीजों के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा आप किन चीजों के लिए आए? उन्होंने कहा मैं तो हजरत वो नेमत जो आप हमारे घर से लेके आए ना, उस नेमत को हासिल करने के लिए आया। ये सुनना था कि हजरत की निगाहें बदल गई। पर मैं अच्छा तो पक्की बात है, कहते पक्की बात है। उन्होंने कहा फिर वो आप जो कपड़े पहने हुए इसमें वो चीज हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा आप बताएं कौन से कपड़े पहने? हजरत ने खादिमों के कपड़े मंगवा लिए, खादिमों के कपड़े मंगवा लिए, उनको वो कपड़े पहना दिए। क्यों भाई, अस्पताल में कपड़े चेंज करवाते नहीं करवाते? हाँ जी, तो खादिमों के कपड़े जो है ना, मतलब वो बदलवा दिए। फिर उनसे कहते हम आम है, इसको आपने गर्म रखना है, इसको आग, इसमें आग झोंकना है, सुबह से शाम तक तेरी ड्यूटी है, फर्ज नमाज तूने पढ़ना है, कान आपको वक्त पे मिलता रहेगा, आगे कोई कोई जब तक मैं ना बोलूं तो उस वक्त तक मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, बस तेरा ही काम है। न उसको कोई जिक्र बताया, न उसको कोई फिक्र बताया, सिर्फ एक ही काम दे दिया। ये है चिश्ती तरीका, समझ में आएगी ना बात? चिश्ती तरीका ऐसा होता है। तो वो जो है मतलब उसको बता दिए, 6 महीने खबर ही नहीं ली कि तू कहां है साहबजादा साहब, क्या हाल है तेरा। हालांकि करीब है लेकिन नहीं, ना न बुलाया, ना उससे मिले, ना कोई बात, बस वो लगे रहे काम करते रहे, काम करते रहे। 6 महीने के बाद एक बंगन को कहा जाओ गंद वगैरह जो तुम डाल मतलब गिराती हो वो इसके करीब ऐसे नजर आए जैसे तुमसे गलती हुई है और गिरा देना, और फिर देखना कि क्या करता है, मुझे बताना है। जाकर वो जन वो जाकर उसके करीब उसने किस तरीके से गिरा दिया, तो इसने इस तरह गोर के देखा, न हुआ गंगो, यानी गंगो में अगर आप होती तो मैं तुझे देख लेता। हाजी साहबजादे थे ना, साहबजादे होता है। तो खैर ऐसी बात हुई कि वो हजरत को इतला हो गई, हजरत को इतला हो गई तो हजरत ने फरमाया अच्छा भी जरा साहबजाद की खूब वो बाकी है। हाजी फिर 6 महीने खबर नहीं ली, फिर उसके बाद उनको भेजा, उनको भेजो कहते अब इस तरह कर लो लेकिन थोड़ा सा करीब गिरा लेना। हाँ जी, अब जो गिराया तो उनने इस तरह गूर के तो देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ गूर के देखा। जाके उन्हें रिपोर्ट किया कि इस तरह हुआ, कहते माशाल्लाह माशाल्लाह फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। अच्छा, तीसरी दफा फिर उनको जब भेजा बाद में कुछ अरसे के बाद, तो इसके बाद हजरत बन चुके थे, तो वो जो गन उनके सामने गिरा दिया तो उन्हें ओहो मैं तो गलत जगह बैठा हुआ था, आपको तकलीफ होगी। उसके साथ वो गन जो है ना उसके बर्तन में डालने लगे। हाँ जी, और बड़ी माफिया भी मांगते रहे। अब जो उन्होंने कहा कि जाके हजरत वो तो साहबजादे तो बड़े अजीब हो गए, वो तो ये क्या करने लगे, कहते माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा फायदा हो गया। चलो जी, अब आखिरी चीज क्या है? हजरत ने फरमाया कि भाई शिकार के लिए चलते हैं, शिकार की कुत्ते जो है ना वो तो उनके हवाले किए, वो तगड़े। हाँ जी, उनसे कहा इनको किसी हाल में छोड़ना नहीं। उसने इस डर से कि कहीं मुझसे छूट न जाए तो उन्हें अपने कमर के साथ उनको बांध लिया, रस्सी कमर के साथ बांध ली। अब शिकारी कुत्तों ने जब शिकार देख लिया तो वो तो जस लगाया तो ये तो कमजोर हो गए थे पहले से मुझे आदत से, तो ये गिर गए। अब शिकारी कुत्ते खींच रहे हैं उनको, कभी झाड़ियों में खींच रहे, कभी पत्थरों पर खींच रहे, लूलहान। हाँ जी, इतने में हजरत को ऊंग आ गई शेख जलाल रहमतुल्लाह अलैह को, तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगूई रहमत साहब की ज़ियारत हुई। फिर मैंने तो तुझसे इतनी मेहनत नहीं ली थी। वही वाली बात है, निस्बत मुतवज्जो हो गई ना, निस्बत मुतवज्जो हो गई। फिर मैंने तो तुझसे इतनी मेहनत नहीं ली थी। अभी फौरन उठे, उन्होंने कहा भाई उस बावले को देखो किधर है। वो जो है ना मतलब है कि ढूंढते किसी झाड़ी में पड़े हुए थे, लेकिन चेहरा खुशी से गुलनार। अब तकलीफ का ये हाल कि लहूलुहान है लेकिन चेहरा खुशी से गुलनार है। भाई ये क्या बात है? हाँ जी, असल में अल्लाह की तरफ से खास मोहब्बत की तजल्ली उन पर हुई थी और उसी में मस्त है, उनको तो अपने तकलीफ का एहसास भी नहीं था। हाँ जी, इस पर जो है ना मतलब यह है कि उनको ये तजल्ली जो हुई थी तो उस तजल्ली के आशिक हो गए, तो उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ की कि या अल्लाह वो तजल्ली फिर हो। अब अल्लाह की हिकमत थी, वो नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर हफ्से दम कर लिया कि मैं उस वक्त तक सांस नहीं लूंगा जब तक ये तजल्ली ना हो। तो सांस काफी देर तक रो के रखे तो फिर वो तजल्ली हुई। जब तजल्ली हुई तो सांस एकदम जारी हो गया, जब सांस जारी हो गया तो दो फसलियां टूट गई, यानी एकदम जारी। तो गैब से जो है ना एक चम्मच आ गया, दवाई उसमें थी, वो चम्मच दवाई की उनको पिला दी, और फिर आवाज आई कि अपने शेख को कह दो कि तुझे चूजों का शोरबा 3 दिन तक पिलाए, चूजों का शोरबा 3 दिन तक पिलाए। مطلب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مطلب ملنا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے شیخ سے یہ کہا, تو شیخ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو چیزوں کے شربت کا بندوبست کر لیا, علاج بھی کر لیا, ٹھیک ہو گئے. جب صحیح ہو گئے, بالکل نارمل ہو گئے, تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ذکر دے دیا. اب ذکر بند تو چکے تھے, راستہ تو ختم ہو گیا تھا, رکاوٹیں ختم ہو گئی تھی, نفس کی اصلاح تو ہو گئی تھی, تو بس دل میں جو کچھ باقی چیز تھی بس وہ ذکر سے ٹھیک ہو گیا. ان کو خلعت پہنا دیا, فرمایا جاؤ جو نعمت ہم تمہارے گھر سے لے کے آئے تھے آج تو خوش قسمت ہے کہ تو لے کے جا رہے. یہ ہے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ جو ہمارے سلسلے میں ہے. تو اب دیکھ لو نا, مطلب یہی چیز ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب تک وہ نسبت نئی طرف متوجہ تھی یعنی وہ اصلاح والی, تو مدارات تھے. یہی وہ چیز ہوتے ہیں کہ لوگ مشائخ کی نظر کو نہیں پہچانتے. لوگ سمجھتے کہ شیخ کسی کی جو قدر جتنا زیادہ کرتے شاید ان کے دل کے زیادہ قریب ہے, حالانکہ یہ معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. جس کو ڈانٹتا ہے وہ شاید وہ زیادہ قریب ہو, کیونکہ اس کو بھائی جس کپڑے کو آپ نے صاف کرنا ہو تو اس کو آرام آرام سے صاف کریں گے. ہاں جی, وہ جس کو پٹک پٹک ماریں گے پھر وہ مطلب صاف ہوگا. تو جس کو جس کے اوپر شیخ کی نظر ہو کہ اس کی صفائی ہو جائے تو وہ, اور اس میں جان ہو اتنی, تو اس کی ہی وہ کر سکتے ہیں نا. وہ ہر ایک کی تو نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے باؤنڈری پر ہوتے ہیں, تھوڑی سی سختی کی اور بھاگ گئے, تو کہتے چلو کم از کم بھاگنے سے تو بچے رہے نا, کچھ تھوڑا بہت ان کے ساتھ رعایت کرتے رہو, گزارا چلاؤ. تو بعض لوگوں کے ساتھ گزارا شیخ چلاتا ہے اور بعض لوگ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, سمجھ میں آئی نا بات. تو جن کو ڈانٹ رہے ہوتے وہی ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں, اور جن کو ڈانٹتے نہیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ڈرے کیا ہو جائے, کہ مطلب یہ کہ وہ اتنا وہ نہیں ہوتا. تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو مطلب جن کا شیخ کی ذات کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے ان کو پھر اس کے مسائل نہیں ہوتے. مرشد کے حقوق, اب یہ اگلا چیپٹر ہے مرشد کے حقوق. نمبر ایک, یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی شیخ سے حاصل ہوگا, اس لیے صرف اسی کی طرف متوجہ رہے, اور اگر کسی اور سے جاگتے میں یا خواب میں فائدہ محسوس ہو تو اس کو بھی اپنے شیخ ہی کی برکت سمجھے. اور یہ بات بالکل 100% صحیح ہے. ہمارے حضرت کا کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور ہم ان کے اولاد میں, یہ بات بھی پکی بات ہے, پہلے سے یہی بات تھی, کوئی دوسری بات میں تو نہیں بنی, پہلے سے چلی آ رہی. لیکن جب تک اپنے شیخ سے ہم بیعت نہیں تھے تو یہ چیزیں ان کی توجہات اور اس کے سے وہ چیزیں محسوس نہیں ہوئی تھی. جس وقت اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو پھر بہت سارے اکابر متوجہ ہو گئے, کبھی خواب میں آ رہے, کوئی دوسرا خواب میں آ رہا ہے, کسی اور سے آ رہا ہے, تو یہ کون سی چیز تھی پھر, پہلے کیوں نہیں تھی, سمجھ میں آئی نا بات. یعنی گویا کہ انہی کی برکت تھی نا. تو اگر کسی بھی شیخ سے آپ کو کوئی انڈائریکٹلی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے شیخ کی برکت سے اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اصل چیز آپ کی وہی ہے, کیونکہ آپ کے لیے دروازہ وہی ہے, آپ کے لیے دروازہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے. لہذا آپ کو جو بھی ملے گا اسی کے ذریعے سے ملے گا, اور آپ اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے, باقی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا مقرر کیا وہ خود بخود آپ کو ملتا رہے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو الہام ہوا کہ فلاں نوجوان ہے فلاں علاقے میں, اس کا فلاں کام ہے, وہ کام کر دو. وہ چلے گئے, حضرت کا نے وہ کام کروا دیا, لیکن چونکہ پتہ چل گئے تو ولی اللہ ہے, تو اس وجہ سے دل نے چاہ کہ ان کی خدمت کی کرے. تو انہوں نے کہا حضرت میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں, اگر پھر آپ کا کوئی کام ہو تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا حضرت ابھی جس نے بھیجا ہے نا وہ بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں, ابھی جس نے بھیجا ہے تو وہ بعد میں بھی بھیج سکتا ہے. اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شیخ کی برکت سے آپ کے دوسرے شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے تو شیخ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے شیخ کی طرف ہی متوجہ ہو. ہاں جی, پہلی دفعہ اگر اس کی برکت سے کوئی اور کسی اور ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچے تو بعد میں بھی اس کی برکت سے وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نا. وہ آپ کو رستہ بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کو ظاہر مطلب اپنے شیخ کے تعلق کی وجہ سے مل رہا ہے. نمبر دو, اپنے شیخ کے ساتھ محبت کرے, کیونکہ شیخ کے ساتھ عقیدت بھی گو کی کافی ہے لیکن محبت اس سے زیادہ مفید ہے. اسلام میں شیخ کی محبت کو بہت دخل ہے, کیونکہ محبوب کی بات میں کوئی عاشق بات نہیں نکالتا. ہاں جی, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے आजकल हाल ही में एक बयान हुआ था तो किसी ने शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा कि शैतान के चार ऐन थे, पांचवा नहीं था तो इसकी हालत हो गई। आबिद थे, आरिफ थे, आलिम थे और आकिल थे। ये चार चीजें थी उनकी और साबित किया हजरत ने कि मतलब देखो ना, आरिफ इसलिए थे इन अल्लाह ताला के जलाल के वक्त में भी अल्लाह पाक से दुआ कर रहे, उसको पता है कि अल्लाह पाक मगलूम नहीं है अपने हाल से, वसालत में भी। हाँ जी, आबिद कितने थे वो तो सबको पता है, आलिम कितने थे मतलब बहुत बड़े आलिम थे। हाँ जी, और अकलमंद भी थे, मतलब वो जानते थे अल्लाह जल्ला शानों के सिफात को। तो अब ये सारी चीजें थी लेकिन आशिक नहीं थे, बस इसी में मार पड़ गई। क्योंकि अगर ये आशिक होते तो अल्लाह पाक के किसी काम पर एतराज न करते। ये जो उसने कहा अना खैर मिन हो खलक तनी मिनार हो खलक तो मिनतवीन, यही इसके इश्क न होने की अलामत है। तो उसको इश्क हासिल नहीं था, इस इश्क हासिल न होने की वजह से उसकी हालत हो। तो इस वजह से अगर कोई अपने शेख के साथ मोहब्बत करता है तो फिर ये मोहब्बत तमाम चीजों का इलाज है, फिर उसको किसी तरीके से भी मसला नहीं होगा। तीन, जो वजीफा शेख तालीम करे सिर्फ उसे करे, उसे अगर किसी और ने वजीफा दिया हो या खुद से कोई वजीफा शुरू किया हो तो उस पर शेख को मुतल्लिक कर दे। अगर शेख इजाजत दे तो ठीक है, वरना बिला तकल्लुफ इन वजायफ को छोड़ दे, सिर्फ वही वजायफ जो शेख ने दिए उनको काफी समझे। ये बहुत अहम बात है। उमूमन लोग किताबों से भी वजीफे लेते हैं, ये किताबों से नहीं लिए जाते। उसकी वजह है कि वजीफा दिया जाता है आदमी के हाल के मुताबिक, और कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं जो सारे लोगों के हवाल जानता हो। हाँ जी, लिहाजा महदूद होते हैं। अब महदूद में आपने अपने लिए असल ढूंढ लिया, सही ढूंढ रहा है गलत ढूंढ आपको क्या पता। तो लिहाजा वजीफे किताबों से नहीं हासिल किए जाते, वजीफे मशायख से हासिल किया जाते उस शेख से जो कि आपको जानता हो। हाँ जी, चार, शेख की मौजूदगी महमतन शेख की तरफ मुतवज्जे रहा है। फराइज वाजिबात और सुन्नतों के अलावा नवाफिल शेख की तजवीज से ही पढ़े, अगर वो रोके तो बिल्कुल रुक जाएं। इसमें अपने दिल को समझाए कि मरीज को बाज दफा मलाई से भी रोका जाता है जो कि सेहतमंदी के लिए बहुत मुफीद है। बाज दफा ऐसा होता है ना कि आप शेख आपको किसी मतलब जो है ना वो नफली अमल से रोक दे, उसमें आपका फायदा होता है। हजरत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए, उनके मुरीद थे, तो उसने कहा हजरत मुझे कुछ रोशनी ऐसी नजर आ रही है, कुछ आवाजें सी भी हैं। तो हजरत समझ गए कि भाई ये तो जुनून के मर्तबे में दाखिल होने वाला है। तो हजरत ने उसे कहा भाई सारे जिक्र अस्कार बंद करो, हाँ जी नींद अपनी पूरी कर लिया करो, खाना भी ठीक ठाक खा लिया करो, कुछ सैर तफरी भी कर लिया करो और मुझे आप अपनी हालत बता दिया करो। अब देखो ये ऐसी बात है जो अमूमन शेख नहीं बताते, शेख तो क्या करते हैं, शेख तो जिक्र देते हैं, शेख तो मुजाहदात करवाते हैं। तो इनके दिल में बात आई कि पता नहीं मेरा मुकाम बहुत ऊंचा है तो शेख को शायद मेरे साथ हसद हो गया तो मुझे उससे रोक रहे। तो उसने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, एक हफ्ते के बाद पागल हो गए और जंगल चले गए। हाँ जी, तो उस पर जो है ना वो शेख को जब हजरत को इतला हो गई तो फरमाया अफसोस मेरी बात नहीं मानी, मुझे इसके अंदर ये चीजें नजर आने लगी थी, इस वजह से मैंने रोक दिया था, काश मेरी बात पर अमल कर लेते। अब अगर किसी का ये हाल होने वाली हो तो आपको खुद पता चलेगा मेरी हालत होने वाली है। तो शेख को अगर पता चल गया बातों बातों में आपको रोक देगा ना, आपको ये तो नहीं बताया कि तुम पागल बनने वाले हो। आपको ये तो नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपको ये बता दिया तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ जी, तो बताएगा नहीं लेकिन खामोशी के साथ रोक देगा आपको। कभी कभी कोई ख्वाब आप बताते हैं उस पर शेख खामोश हो जाता है, नहीं बताते इसकी ताबीर, उसमें भी कोई एक मत होती है। बाज दफा बाज ताबीरें, मसलन ख्वाब बहुत अच्छा है, आपको बताएंगे आपको उजब हो जाएगा, ये भी आपका नुकसान है। या ख्वाब की वजह से आपको कोई मसला होने वाला है तो वो भी आपको नहीं बताएगा, खाम ख्वाब को टेंशन में क्यों डाले, बात समझ आ रही है ना। तो चूंकि उस चीज को जानता है लिहाजा आपकी हालत के मुताबिक आपको बात बताएगा। क्यों, वजह क्या है, डॉक्टर भी तो सारी चीजें नहीं बताता, डॉक्टर भी तो सारी चीजें नहीं बताता, बाज दफा कुछ चीजों को अपने साथ रख लेता है, उसके रिश्तेदारों को बताया था लेकिन उसको नहीं बताता। हाँ जी, अच्छा, जो कुछ मुर्शिद कहे उस पर न एतराज करे, न शेख के साथ मुनाजरे करे, दिल में फिर भी तशय्यु तो मूसा अलैहिस्सलाम इसराइल अलैहिस्सलाम का वाक्य याद करे। कलंदर जो कहे देखकर कहे, مطلب یہ ہے کہ ہاں مخواہ اس کے ساتھ مناظرے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, بڑا عجیب واقعہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, عالم تھے. ایک دن حضرت سے کہا, ان دنوں خلافت کی تاریخ چل رہی تھی, حضرت کا اس میں اپنا نقطہ نظر تھا, باقی بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کا اپنا نقطہ نظر تھا, تو اختلاف تھا اس میں. تو اس عالم نے کہا کہ حضرت اگر اس مسئلے پہ آپ بھی ان کے ساتھ متفق ہو جاتے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوتا, یعنی مسلمانوں میں جو انتشار ہے اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی تو یہ بہت اچھا ہوتا. حضرت نے پہلے اس کی بڑی تعریف کی, ماشاءاللہ آپ مسلمانوں کے بہت خیر خواہ ہے, آپ کو جو ہے نا اللہ فکر ہے اور یہ وہ سب تعریف اس کی کر کے پھر آہستہ سے کہا, آپ کسی اور شیخ کو ڈھونڈے, آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. تو جیسے مطلب اس کو یہ اندازہ ہو گیا تو ہل گئے کہ بھئی کیا ہوگا. نے کہا حضرت کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بھئی آپ صحیح بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے, تو جس سے مناسبت نہیں ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا, تو آپ کسی اور شیخ کو ڈھونڈے, اس میں میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے پاس جائے فلاں کے پاس جائے, لیکن اب آپ کو میرے پاس میرے ساتھ فائدہ نہیں ہوگا. بہت منت سماجت کی, لیکن نے کہا میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو آپ کو تکلیف پہنچانے کا مقصد نہیں ہے, اب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پتہ چل گیا کہ آپ کو میرے ساتھ مناسبت نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ اب دیکھو, یعنی ٹھیک ہے جی شیخ کا اپنا ایک نظریہ ہے, وہ تو ہوتا ہے, بعض دفعہ چیزوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, سابق اختلاف نہیں ہوئے مختلف چیزوں میں, لیکن وہ ہر دو طرف حق پہ تھے. تو اس طرح مشائق میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہر دو طرف حق پر ہو سکتے ہیں, لیکن آپ درمیان میں کیوں آتے ہیں؟ ہاں جی آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, ایسی چیز سے بچا کے رکھیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ والی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, لیکن چونکہ ایک منصب پہ تھے حضرت علیہ السلام, تو اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر کے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا, تو میرے ساتھ نہیں چل, اور کیسے چل سکتے ہو کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں اس بارے میں, تو مطلب تجھے پتہ نہیں. تو بات تو صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ نہیں انشاءاللہ میں کچھ نہیں کہوں گا, اب وعدہ کر لیا, لیکن اب کام جو ہوا, کام پہلا کام ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ تختوں میں, کشتی کے تختوں میں وہ ڈال دیا, ایپ ڈال دیا. اب موسیٰ علیہ السلام رہا نہیں گیا کہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ان کے ساتھ ہم وہ کرے, کیسی بات ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتا. موسیٰ علیہ السلام فوراً نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے, بس آئندہ میں اسے نہیں کہوں گا. آج پھر دوسری دفعہ جو ہے نا وہ جو بچے کو مار دیا, اب تو موسیٰ علیہ السلام پھر نے کہا تم نے بغیر کسی اس وجہ کے جو ہے نا بچے کو مارے, کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا, اب اگر میں نے کچھ ایسا کہا تو آپ بس عذر آپ کا پہنچ گیا, پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے, تو بہرحال ابھی اس وقت مجھے معاف کر. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب چلتے 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 پھر کسی جگہ پہنچ گئے اور وہاں پر ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں نا ان دنوں, تو وہاں پر تو یہ ہوتا کہ لوگ ہی لوگوں کی خدمت کرتے تھے مطلب جائے, تو انہوں نے وہاں رات کو اسٹے کرنے کے لیے کہا, تو کسی نے ان کی کو مہمان نہیں بنایا. تو خیر راستے پہ جب واپس وہ چلتے گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گری جا رہی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیوار کو مرمت کرتے, تو دونوں ساتھ ہو گئے اور اس دیوار کی مرمت کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمال ہے, ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ اتنی بے مروت کی اور آپ نے ان کی خدمت کی, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علیہ السلام نے کہا بس اب ہمارے راستے جدا ہے, اب ہمارے راستے جدا ہے, اب ہم مزید ایک جب نہیں رہ سکتے. پھر ساری ترتیبیں بتا دی کہ کیوں ہوا تھا, اور ظاہر ہے وہ من جانب اللہ مامور تھے اس وقت, تو وہ ساری حالانکہ عقلی طور پر ساری باتیں آؤٹ تھی, ہاں جی, لیکن مسئلہ تشریعات اور تکوینیات کا تھا, تشریعات کے الگ اصول ہے, تکوینیات کے الگ اصول ہے, ہاں جی. تو اس بات پر اختلاف تھا. تو اس مسئلے میں دیکھیں کہ آپ کو کیا پتا کہ شیخ کس وجہ سے کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ اس پر مامور ہو, تو اس وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ آپ نہیں بات کریں. جی مرشد کی آواز پر آواز بلند نہ کرے, لیکن اتنی کم آواز سے بھی بات نہ ہو کہ سننے میں تکلیف ہو, یعنی ادب کا خیال رکھے, مقصد یہ. ساتھ جو کچھ اپنا حال و برا یا بلا بلا کا مقاص بیان کرے, اس پر شیخ جو تجویز کرے دل و جان سے قبول کرے. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں میں جو کہ کوئی اچھی حالت نصیب ہو جائے تو پھر میں شیخ کو اطلاع کر دوں گا, हालांकि डॉक्टर के साथ ऐसी बात नहीं करते, जिस वक्त तकलीफ ज्यादा होती है उस वक्त रेला जाते हैं ना, जब ठीक हो जाते अक्सर तो फिर जाते भी नहीं, क्या ख्याल है? जब ठीक हो जाते बाद दफा तो, हालांकि उस वक्त भी जाना चाहिए क्योंकि क्या पता कि ठीक हो गए नहीं हो गए, लेकिन अक्सर लोग गलती करके फिर जो जाते भी नहीं, कहते बस ठीक हो गया ना, बस उसकी बजाने की क्या जरूरत है। हाँ जी, लेकिन ये वाली बात है कि यहां पर जैन वो इंतजार कर रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर कहूंगा, हालांकि आपको जरूरत तो उस वक्त ज्यादा है जब आप ठीक नहीं है। तो इस वजह से इस बात को नहीं देखना चाहिए कि मैं अच्छी हालत मेरी है बुरी हालत, क्यों आपको क्या पता है अच्छी हालत है या बुरी हालत, ये तो डॉक्टर बताएगा। बाज दफा ऐसा होता है कि आदमी की बीमारी बाजार कम होती नजर आती है लेकिन वो असल में बढ़ चुकी होती है, एक रेंज होता है। असल लीवर का देखो, लीवर जो आपका जो खाने पीने को जी नहीं चाहता उस वक्त आपका लीवर मुकाबला कर रहा है, उस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि उसने सरेंडर कर लिया या हथियार डाल दिया, वो उस वक्त मुकाबला कर रहा है। तो मुकाबला कर रहे है तो अभी तो नुकसान पूरा नहीं हुआ, आपको वह कि यानी कह रहा है कि मेरा ख्याल रखो, ठीक है ना। और जिस वक्त दोबारा आपका खाना पीना बहाल हो गया तो समझो कि बस लीवर ने हथियार डाल दिया, अब जो नुकसान होना था हो गया। हाँ जी, तो अब ये जो चीज है मतलब यह कि डॉक्टर आपको कहते हैं भाई बड़ा नुकसान हो गया, आप कहते हैं जी मैं ठीक हो गया हूं, तो ये असल में बुनियादी बात होती है कि शेख ही जानता है कि आपको फायदा है या नुकसान है, आपको क्या पता। इसके पास बैठकर किसी वजीफा वगैरह में मशगूल न हो इल्ला कि शेख खुद ही वजीफा करने को फरमाए। ये बहुत बड़ी अजीब नुक्ता है और जिसको लोग नहीं समझते, इसकी वजह क्या बताता हूं। शेख आपके लिए दरवाजा है अल्लाह ताला से लेने का, आप शेख की मजलिस में है, अगर आप शेख के दिल की तरफ मुतवजी हो जाए तो शेख के दिल पर आपके लिए जो अल्लाह की तरफ से आएगा तो उसमें से आपको मिलेगा ऐसा। अब वो जो आपको ऐसा मिल रहा है उससे आपकी इस्लाह हो रही है, इस्लाह क्या है फर्ज ऐन है, और जो वजीफा आप कर रहे हैं वो क्या है मुस्ताहब है। तो क्या मुस्ताहब के लिए फर्ज छोड़ा जा सकता है? मुस्ताहब के लिए तो फर्ज नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो उस वक्त आप उस मुस्ताहब अमर को अगर शेख ने हुक्म नहीं किया छोड़ दो, उस वक्त आप शेख के दिल की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। हाँ जी, उस वक्त आपको इसी में फायदा होगा। तो ये बात है कि बाज दफा लोग इसमें कहते हैं जी बस ठीक है जी, वो लिए होते वो काउंटर वो शेख के सामने बैठा होता है और बाकायदा उसको उस पर जिक्र कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो उसको मुकम्मल यकसुई तो नहीं होती शेख की तरफ, नतीजतन बातचीत रह जाती है। नौ, कोई भी दीनी खिदमत करनी हो चाहे कितना ही कितनी ही उसके साथ ताल्लुक हो या उसका सदर हो, अगर शेख इससे रोकते तो बिला तकल्लुफ इससे रुक जाए, क्योंकि शेख को मुरीद के बारे में ज्यादा मालूम है कि इसको किस वक्त कौन सा ज्यादा काम करना चाहिए। इसकी बात क्या है वो अर्ज करता हूं। जिस तरह आजकल का दौर है, आजकल के दौर में बाज दफा शेख के पास इसलिए लोग जाते हैं कि जो वो चाहते हैं शेख उनको वो कह दे, तो एक तकद्दस उसके साथ अटैच हो जाएगा, बाकी करना उसने अपनी मर्जी है, वो मतलब अपनी मर्जी को तब्दील नहीं करना चाहते। ऐसे लोग के साथ शेख गुजारा करते हैं, करते हैं नहीं करते? अब अगर शेख गुजारा करते हैं तो इसकी मुकम्मल इस्लाह हो सकती है? आपने उसको पूरे चांस ही नहीं दिया, आपने उसको पूरा, हाँ जी, तो शेख मतलब गुजारा जब तक कर रहा हो तो आपकी मुकम्मल इस्लाह नहीं हो सकती। और जिस वक्त आपने शेख को पूरे इख्तियार दे दिया और उसको पता चल गया कि ये आप इस काम के नहीं है, मतलब ये सलाहियत आपके अंदर अल्लाह ने नहीं रखी, किसी और काम की सलाहियत रखी है, आपको किसी और काम की तरफ मुतवज्जे करना चाहते, तो अगर आपको शेख पर इतना एतमाद नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी इस्लाह पूरी नहीं होगी। बस शेख तो आपके साथ गुजारा कर लेगा लेकिन आपकी इस्लाह तो पूरी नहीं होगी ना, आपका काम तो नहीं हुआ। तो ये जो बात होती है इसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर लेते हैं और शेख से वही कर मतलब मंजूर करवाना चाहते हैं कि जो उनके दिल की बात हो। बाज दफा कहते हैं मशवरा करने के दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो खुद फैसला करके जाते हैं और मशवरे का मतलब ये होता है कि शेख कह दे कि तुम ये करो, तो मुख्तलिफ तरीकों से बात सजा सजा कर पेश करते हैं कि बस शेख का दिल मुतमैन हो जाए कि ये कर लो। हाँ जी, तो शेख को अंदाजा हो जाता है कि भाई ये तो करना तो यही चाहता है, हाँ जी, कोई और चीज नहीं करना चाहता, तो उसको कहता चक्कर लेकिन वो करने के साथ उसके दिल का मर्जी तो शामिल नहीं है, वो तो सिर्फ आपके दिल रखने के लिए उसने कह दिया, क्योंकि आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप उसकी सारी बात मान सके, तो लिहाजा मुकम्मल इस्लाह नहीं होगी। तो इस वजह से मतलब यह है कि जब किसी का शेख के साथ ताल्लुक हो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और इन हुकूक का ख्याल रखे ताकि मुकम्मल इस्लाह हो। शेख और मुरीद का ताल्लुक, आजकल चूंकि इस ताल्लुक को सही तौर पर न समझने की वजह से इस तरीके में अफराद तफरीद का बाजार गर्म है, इसलिए इसको वाजे करने की बहुत जरूरत है। मुरीद के लिए मुर्शिद की मिसाल एक तबीब की सी है या एक शफीक रहबर की। शेख मुरीद को अपनी बसीरत के मुताबिक तरीका तालीम करता है, यानी मुरीद को कुछ करने को बताता है और कुछ करने से रोकता है। जिसके करने के बारे में बताता है उसमें कुछ की मिसाल तो दवा की सी होती है कि इस पर अमल अगर न हो तो बीमारी का इलाज नहीं होगा और मरज बढ़ेगा, और कुछ की मिसाल गजा की सी होती है जिससे रूहानी कुवत हासिल होती है, और जिनसे रोकते हैं उसकी मिसाल परहेज की सी है। बस अगर कोई दवा और गजा का एहतमाम तो करे लेकिन परहेज न करे तो उसका भी इलाज नहीं हो पाता, बल्कि इससे ऐन मुमकिन है कि दवाई आइंदे के लिए गैर मौसर हो जाए और शेख को बाद में अपनी दवा तब्दील करनी पड़े। पर शेख का काम तालीम करना है और मुरीद का काम इस पर अमल करना है। अगर मुरीद अमल करने के लिए तैयार हो लेकिन शेख तालीम न करे तब भी काम नहीं हो सकता, और अगर शेख तालीम करे लेकिन मुरीद इस पर अमल न करे तब भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए शेख की सोबत की जरूरत है और उसकी गैर मौजूदगी में मुकातबत या किसी और जरिए से राबते की जरूरत है, क्योंकि मुरीद के जिम्मे लाजम है कि शेख को अपनी हालत से मुतल्लिक कर ले, जैसे कि मरीज डॉक्टर को मुतल्लिक करते हैं, और वो शेख जो नुस्खा तजवीज करे इस पर मुरीद को अमल करना पड़ता है। इस बाहमी ताल्लुक को दो अल्फाज के जरिए याद रखा जा सकता है, इत्तला व इत्तबा। बस मुर्शिद को बरवकत इतलाक करना और शेख की तजवीज का इत्तबा करना मुरीद के लिए इंतहाई जरूरी है। इस बाहमी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि अपने शेख के बारे में मुरीद का यकीन रासिख हो कि ये शेख मेरे लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। ये नहीं कि ये शेख सबसे अफजल है, अफजल कहने का किसी को हक नहीं हासिल, क्योंकि ये काम तो अल्लाह का है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे क्या पता कि कौन अफजल है। हाँ, अलबत्ता ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इसका पता तो अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं। इसका लाजमी थी कि शेख के साथ अपने आप को मुकैद करेगा और किसी और शेख की तरफ हरगिज तवज्जो नहीं करेगा, चाहे वो दूसरा शेख कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हाँ जी, उसी को तौहीदी मतलब कहते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि किसी इलाज के दौरान किसी और डॉक्टर की तरफ रुजू करना इलाज को बिगाड़ देता है। शेख के इन चार हुकूक को हजरत ख्वाजा मजूब रहमतुल्लाह ने यूं नज़म किया है, चार हक मुर्शिद के हैं, रख इनको याद, इत्तिला इत्तबा एतिकादो इनकियात। हाँ, मतलब इन चार चीजों को। असल में बात यह है कि वाकईतन तौहीदी मतलब जो है ये इंसान को बहुत सारी चीजों से बचा देती है। ये हजरत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब जो है ना वो उसमें लिखा है, इरशाद क्या इमदादुस्सलूक में लिखा है तौहीदी मतलब के उनवान से कि जिस तरह अल्लाह एक है, रसूल हमारा एक है और काबा एक है, इसी तरह शेख भी एक होना चाहिए। अगर कोई अपने शेख के होते हुए किसी और शेख को भी समझता है कि मेरे अंदर तसर्रुफ कर सकता है तो वो शैतान को रास्ता देता है, वो शैतान को रास्ता है। क्यों? उसकी वजह है कि जैसे आप सस्म के सूरत मुबारक में शैतान नहीं आ सकता, पाबंदी है, क्योंकि हिदायत का रास्ता है, हिदायत के रास्ते पर शैतान पर पाबंदियां हैं। कुरान में तब्दीली नहीं कर सकता था और जो ना मतलब है कि आप सरसम की सूरत में नहीं, इस तरह शेख की सूरत में भी नहीं आ सकता, और चूंकि दूसरे मशाइख के लिए ही पाबंदी नहीं है तो उनकी सूरत में तो आ सकता है ना, तो उसकी सूरत में आकर आपको गुमराह कर सकता है, तो आपने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। हाँ जी, फरमाया बहतेरों को हमने इस गाठी में तबाह होते देखा है, बहतेरों को हमने इस गाठी में तबाह होते देखा है, और फिर अल्लाह को भी परवाह नहीं होती कौन सी वादी में हलाक हो जाए। ये कौन कह रहा है? हजरत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि फिर अल्लाह को भी परवाह नहीं होती कि वो कौन सी हट घाटी में हलाक हो जाए। तो इस वजह से तौहीदी मतलब जो है ये इंसान की हिफाजत इसमें है। उसकी वजह यह है कि अगर तौहीदी मतलब नहीं करता तो इसने अपने आप को डीला छोड़ दिया है, फितनों के सामने डीला छोड़ दिया है, और उसमें किसी वक्त में फितने मुबतला हो सकता है। शेख का मुकाम, बाज रात बड़े बड़े मशायख की तलाश में उम्र भर सरगर्दा रहते और अपने करीब के मशायख के फैज से महरूम हो जाते हैं। शेख से फैज हासिल करने का जरिया उसका बड़ा होना नहीं होता बल्कि उसके साथ मुनासिबत होना होता है और इसके साथ राबते का कायम होना होता है। अगर कोई शेख बहुत बड़ा हो लेकिन उसके साथ किसी को मुनासिबत न हो, या मुनासिबत तो लेकिन उसके साथ राबते के जराए कमजोर हो, तो इससे फायदा नहीं होगा। शेख और मुरीद के बाहमी ताल्लुक में दो चीजें मौसर होती है, एक तो शेख का साहिब फन होना और एक उसका साहिब बरकत होना। اب اگر کوئی شیخ بہت بڑا ہے تو زیادہ صاحب برکت ہوگا، لیکن کہ فن سے مستفید ہونے کے لیے رابطہ قائم ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اطلاع و اتباع کا انتظام ہونا ضروری ہے. برکت چونکہ اس کی تعلیم میں ہوگی، اس لیے اگر تعلیم ہی نہ ہو تو صرف برکت کس چیز میں کام آئے گی؟ اگر تعلیم صفر ہے تو برکت تو اس کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے نا، کہ اس کو کتنے سے ضرب دیا، تو صفر کو آپ ایک لاکھ سے ضرب دو کتنا جواب آئے گا؟ صفر جواب آئے گا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تعلیم ہے اور پھر اس میں برکت ہوگی. یہی وجہ کہ گوہ حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ کا مقام بہت اونچا تھا، لیکن کسی بھی صحابی سے کم ہے، حتیٰ کہ وحشی رحمت اللہ سے بھی کم ہے. ہاں جی، کیونکہ صحابی کو صحبت حاصل تھی جو کہ تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے. صاحب برکت ہونے کے لیے اتنا کافی کہ شیخ صاحب سلسلہ ہو، کیونکہ سلسلہ ہی برکت کا ماخذ ہے. دوسری بات ہے کہ بڑے شیخ کے یہاں کچھ اور نزاکتیں بھی آ جاتی ہیں جن کا نبانس بھی ضرور ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگ بڑے بڑے مشائخ کے پاس رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں، جن کی وجوہات انگنت ہے. اس لیے قریب ترین جن مشائخ کے ساتھ مناسب ہو تو ان میں جس کے ساتھ مناسب زیادہ ہو اور رابطہ آسان ہو ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. بڑے مشائخ بھی بعض اوقات انہی وجوہات کی وجہ سے طالبین کو ان کے قریب کے مشائخ کی طرف رجوع کرا دیتے ہیں. بعض رات نے اس زمن میں شیخ کی مثال بجلی کے کمبے سے دی ہے، جس کمبے کے ساتھ بھی اپنے بلب کو لگایا جائے تو جلے گا تو اتنے جتنا بلب کی طاقت ہے، چاہے وہ کمبا پاور ہاؤس میں ہو یا اس سے دور کسی اور جگہ. بس مرید کے استعداد کے مطابق ہر شیخ سے جس کے ساتھ اس کو مناسبت ہے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. کیوں خیال ہے بھائی، بطخ کے نیچے مرغی کا انڈا رکھیں گے تو کیا نکلے گا؟ مرغی کا بچہ. اور مرغی کے نیچے جو ہے نا بطخ کا انڈا رکھیں گے تو کیا نکلے گا؟ بس وہ تو آپ کے اندر کی استعداد پر ہے. اگر آپ استعداد والے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہے نا، یہ والی بات ہے. بس مرید کے استعداد کے مطابق ہر شیخ سے اس کے ساتھ مناسبت ہے اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنے بڑے مشائخ سے ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات مرید اپنے شیخ سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے نا، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال مجدد صاحب کے سامنے ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے ستارے. اپنے شیخ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری مثال، لیکن مجدد صاحب جب اپنے شیخ کو خط لکھتے وہ دیکھو کہ کیسے ادب کے ساتھ لکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ ان کا شیخ کہتا ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنے شیخ سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مربی حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ہر طالب کی طلب کے مطابق اس کے شیخ کے قلب صفا سے اس کی طلب کے بقدر چشمہ عرفان جاری کرتا ہے. اس کا بعض اوقات کلی آنکھوں سے مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض طالبین کے مجلس میں موجودگی سے شیخ کے قلب پر ایسے عالی مضامین وارد ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے خود شیخ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ہاں جی، اس وقت اس کے سامنے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے بعض حضرات نے اپنے ملفوظات کے قلم بند کروانے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے کہ مبادہ کسی طالب کے طلب صادق کے توفیل دنیا عرفان کا کوئی موتی اچانک ہاتھ آ جائے تو اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. یہ اصل میں واقعی بات اس طرح ہے کہ اگر یہ نا مطلب یہ ہے کہ جو طلب والے ہوتے ہیں نا، طلب والے، ان کے لیے اللہ جل شانہ ایسا انتظام کرے جیسے کہتے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا درس حدیث میں جو نا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مدینہ رحمۃ اللہ جب ہوتے تو پھر حضرت کے زبان پر ایسے ایسے مطلب جو ہے وہ باتیں آتی کہ لوگ حیران ہو جاتے، اور جب حضرت نہیں ہوتے تو پھر یہ بات نہیں ہوتی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ طلب ہے، کتنا کوئی کھینچتا ہے. مجھے خود پتہ ہے مولانا مدر پال پور صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا ریونڈ میں، تو حضرت تقریباً دو ڈھائی گھنٹے تک بیان کر رہے تو کر چکے تھے، تو آخر میں حضرت نے فرمایا میں کیسے بند کروں بات، سارا مجمع مجھے چوس رہا ہے اب طلب تھی تو طلب کی وجہ سے مضامین آ رہے تھے. ہاں جی، تو اس طریقے سے جب مضامین مجلس میں مطلب جو ہے نا وہ جب طلب مجلس میں موجود ہوتی ہے تو مضامین آ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو 8:30 بجے نماز کتنے بجے چھٹی. تو تصوف کے سلسلے، جیسا کہ پہلے بتائے گی کہ یہ سلسلے صحبت کے سلسلے ہیں، مقصد کے اعتبار سے سب ایک ہیں، یعنی سب کے ہاں نفس کی اصلاح مقصود ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے ذرائع اختیار کیے جن کے اپنے اپنے اصول ہیں. مثلا سلسلے چشتیہ میں پہلے رضائل کو دور کرنے پر زور دیا جاتا ہے پھر فضائل پیدا کیا جاتا ہے، اور نقشبندیہ میں پہلے فضائل کے پیدا کرنے سے رضائل کو دور کیا جاتا ہے. سلسلہ قادریہ اور سروردیہ کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں. جس طرح اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ مفید سمجھنے کے ساتھ باقی مشائخ کی تنقید سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کی مناسبت جس سلسلے کے ساتھ پیدا فرمائی ہو اس سلسلے سے استفادہ کرتے ہوئے باقی سلسلوں کی تنقید سے اپنے قلب و ذہن کو بچانا ضروری ہے. میرے خیال میں یہ کافی ہے. کیونکہ ابھی اذان بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے مطلب تو اللہ جل شانہ ہم سب کو ان بابرکت سلسلوں سے زیادہ فائدہ نصیب فرما دے.
آمین.
اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے توفیق سے کسی سلسلے کی طرف متوجہ کر دے تو اس پر بہت شکر کرے, لیکن اس شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سلسلوں کو کم سمجھے, کیونکہ جس طرح تیرا اللہ ہے اس طرح اس کا بھی اللہ ہے, اور جس طرح تجھے اللہ نے کسی اس سلسلے کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس طرح اس کو بھی اس سلسلے کی طرف متوجہ کیا ہے. تو اس کے لیے اس سلسلے کے اندر سب کچھ رکھ دیا, آپ کے لیے سلسلے کے اندر سب کچھ رکھ دیا, تو یہاں سے سب کچھ لے لے, وہ وہاں سے سب کچھ لے لے گا. ہاں جی, اس پر بات نہیں ہے کہ تو کس سلسلے میں جا رہا ہے, اس پر بات ہے کہ تو کس کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو سب کا اللہ ایک ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا حال ہو اور اس کے 20-25 دروازے ہوں اور ہر دروازہ حال میں کھلتا ہو. اب ایک دروازے پہ بڑا رش ہو اور دوسرے دروازے پہ دو آدمی کھڑے ہو تو آپ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ آپ رش ہو, کیوں جانا تو اسی ہے نا, اسی کے اندر ہے تو آپ کو کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر واقعتا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں میں نے وہ ہے, کیونکہ معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ایک ہے تو مطلب جس سلسلے کے ذریعے سے بھی تو اللہ تک پہنچے تو تمہارا کام تو بن گیا, تو اور کیا چاہتا ہے. یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ بعض لوگوں نے بعض باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے طرف سے ذہن میں چیزیں لڑائی ہوتی ہیں, ہاں جی, اور جس کی وجہ سے محروم ہو جاتے. تو یہ اس وجہ سے ایسی باتیں کر کے کیوں, وجہ کیا ہے کہ تو جس سلسلے کی بنا قدری کرے گا, چونکہ وہ دعوت اللہ والا چیز ہے, تو کسی دعوت اللہ والی چیز کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ مخالفت کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اب میں جو یہ نا سارے سلسلوں والی بات اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں تاکہ آپ کو کم از کم اس کا یقین ہو جائے. میرے خیال میں 8:30 تو بچ جائیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اذان ہو جائے. کون سوال ہے؟
جن
ٹھیک ہے.
سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ, سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ, دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ, سب کی ایک بات ہے سمجھ, سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ, سبھی کہتے ہیں اس کا بن جانا, سبھی کہتے ہیں اس کا بن جانا, کہتے ہیں اس کا بن جانا, اس کو ہی قاضی الحاجات سمجھ, سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ, دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ سب کہے آپ کے بارے میں آپ کو سب کہے آپ کے بارے میں آپ کو سب کہے آپ کے بارے میں آپ کو خیر الخلائق موجودات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ سب نفس و قلب کے صفائی کی داعی سب نفس و قلب کے صفائی کی داعی سب نفس و قلب کے صفائی کی داعی سب کہے یہ اس میں نجات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ گو مختلف ہو طریقے ان کے گو مختلف ہو طریقے ان کے گو مختلف ہو طریقے ان کے وجہ اس کی جو ہے حالات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ خیر موجود ہے شر کی ماحول میں خیر موجود ہے شر کے ماحول میں خیر موجود ہے شر کے ماحول میں اس کو بس ان کی برکات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ دن کو دن کہنا رات کو رات سمجھ سب کی ایک بات ہے یہ بات سمجھ سارے اچھے ہیں سب کی قدر کرے سارے اچھے سب کی قدر کرے سارے کی قدر کرے ہر ایک کو سمجھ سب کی اقبال
ازان دے دے.